بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شيخ فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، راجل شسمه كني بابسي درس آغاز کرتے ہیں، شيخ الإسلام رحمه الله فرماتے ہیں، باب 59، باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، لآخر الآية سورة آل عمران آية نمبر 154. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، إلى آخر الآية سورة الفتح آية نمبر 6. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه ومما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنثا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا يا بابا هذا شو سمت عن قاعد رحمه الله لي ألا تارك سبت قماني كتعلق ظن السوء. دنیا ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھی ہے، یہ کیسے لوگ ہیں اور کیا بدگمانی کرتے تھے، کیوں کرتے تھے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عدم معرفت یا قلت معرفت کی وجہ سے وہ اتنی بڑی غلطیاں کر چکے ہیں. شاہ باز رحمہ اللہ شرح میں فرماتے ہیں: ان دونوں آیات اور ابن القیم رحمہ اللہ کے قول کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ لوگ گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاہلیت کا گمان، جو نہ حق ہے. کیا بدگمانی کرتے ہیں؟ یقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ کہ ہمارا بھی کوئی کسی معاملے میں اختیار ہے؟ قل ان الامر كله لله، ہر معاملے اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، مخلوقات میں سے کسی کا بھی کسی چیز میں کوئی اختیار نہیں ہے. دوسری آیت میں الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں، غلط گمان رکھتے ہیں انہیں پر، یہ برا گمان رکھتے ہیں، ظن السوء برا گمان رکھتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء انہیں کے اوپر ہی برا وقت آئے گا، یہ برا وقت آنے والا ہے، دائرۃ السوء برے حادثے واقع ہوں گے اور انہیں کے اوپر برا وقت آنے والا ہے. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى بلا آية كذا ابن القيم رحمه الله فرماته المقصود من هذا الباب أن كثيرا من الناس لا يسلم لحكمة الله، لا يسلم لحكمة الله ولا يسلم لله قدره السابق. شيخ باز رحمه الله فرماته اسم مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تسلیم کرتے ہیں. ولا يسلم له سبحانه ما اراده من تنبيه العباد على اغلاطهم واخطائهم، اور یہ بھی تسلیم نہیں کرتے جو اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا ہے اپنے بندوں پہ تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے ان کی غلطیوں پر، حتى استعدوا وانتبهوا، تاکہ وہ تیار ہو جائے اور متنبہ ہو جائے، بل اساء الظن بالله من وجوه كثيره، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے یہ اس کے برخلاف اللہ تعالی کے ساتھ برے گمان رکھے ہیں، اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، یہ مختلف وجوہات سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلط گمان رکھا ہے. نمبر ایک، فمنهم من يظن ان الاشياء التي تقع مما تخالف هواه لم تكن بحكمته ولم تكن بقدر سابق. اس بدگمانی میں سے بعض لوگوں نے یہ بدگمانی رکھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، غلط گمان رکھا ہے کہ جو بھی چیزیں واقع ہوتی ہیں اس کی خواہش کے خلاف، کسی کو کوئی مصیبت پڑ گئی ہے، بیماری لگ گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی بھی مصیبت جو اس کی خواہش کے خلاف ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے مقدر میں لکھا ہے، یہ تقدیر میں نہیں، نہ تو تقدیر کو مانتا ہے اللہ کی حکمت کو مانتا ہے. تو ایک تو پہلے یہ بدگمانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جو بھی کائنات میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں یا کچھ بھی تدبیر ہوتی ہے کائنات میں، وہ کہتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی یہ تقدیر میں لکھا ہے، جیسے کہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے، یا تقدیر کے جو منکرین ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ بدگمانی کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ. دوسرے قسم کے لوگ یا کچھ اور لوگ کہتے ہیں ومنهم من يظن انه بمجرد المشيئه لا عن حكمه تقع، اس اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے جو اللہ چاہے وہی ہوا ہے اور اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، جو جبری ہے، جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، انسان کا اپنا اختیار کوئی چیز ہے نہیں کسی چیز میں، اور دونوں کو دیکھے اگر جو تقدیر کا منکر ہیں، یہ جو ان کے برعکس جو جبری ہیں ان کو ضد میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منکر ہیں. جبری کے تو انسان مجبور ہے، اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کافر نے کافر پیدا ہونے کفر پر ہی مرنا ہے، مجبور ہے کفر پر، مومن نے ایمان میں پیدا ہونا ایمان پر ہی مرنا ہے، جنتی جو ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ ہمیشہ جنتی ہے، پیدا ہونے سے پہلے جنتی ہے، وہ مجبور جنت میں داخل ہونے پر، اور دوزخی جو مجبور دوزخ میں جانے ہونے داخل ہونے پر نعوذ باللہ. تو اس میں لگا کوئی حکمت نہیں ہے، بس جو اللہ چاہے وہی ہوگا. اور یہ ساری باتیں جو ہے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان اصول کو ترتیب سے اور دلائل کی روشنی میں نہیں سمجھا ہے. ہر کسی نے کہیں سے کوئی جو اس کو نصوص میں سے جو پسند ہے وہ لے لیا، جو نا پسند تھا خواہش کے خلاف تھا چھوڑ دیا. جو نصوص کے ساتھ یہ طریقہ رکھتا ہے تو پھر بدگمانی کرے گا کہ نہیں کرے گا، تقدیر کا انکار کرے گا کہ نہیں کرے گا، جبر کا عقیدہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، کیونکہ نصوص کو ہمیشہ ایک ہی موضوع کے تعلق سے جمع کیا جاتا ہے، یہ طریقہ سنن جماعت کا، اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے الغرض. تیسرے قسم کے لوگ جو اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں کہتے ہیں ومنہم من یظن ان اللہ جانع العباد وظلمہم، یہ گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ، حتی فعل کذا وکذا، حتی کہ یہ اور یہ کیا ہے، وظلم فلان وفلان پر ظلم کیا ہے، وہزم فلان وفلان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی شکست دے دی ہے، ناکام کر دی، فلماذا هذا كله، یہ سب کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے، ظلم ہے نعوذ باللہ، یہ بھی بدگمانی ہے، غلط گمان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ یہ سارے چیزیں دیکھیں اگر سب ملتی جلتی باتیں ہیں، وہ سب بدعقیدگیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی غلط معرفت ہے، یہ معرفت کا حق ادا کرنا سے قاصر ہیں یہ لوگ. اگر رب کو پہچان لیتے، جان لیتے اور حق ادا کرتے معرفت کا تو کبھی ایسا نہ ہوتا. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات دیکھ لیں، صحابہ اور سلف کی تعلیمات دیکھ لیں، یہ لوگ جن زمانے میں رہتے تھے انبیاء موجود تھے، انبیاء کے بعد ان کے جانشین صحابہ تھے، ان کے بعد ان کے جانشین تابعین تھے، اتباع التابعین، وہ ہر زمانے من تبعهم احسن الی یوم الدین رہے ہیں ہمیشہ، تو ان لوگوں کی باتیں سنی کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ الہوا، خواہش نفس ہے. ایک الہدا ہے، ہدا کا راستہ، ہدایت کا راستہ، انبیاء کا راستہ، ان کے متبعین کا راستہ ہے، اور ایک ہوا کا راستہ ہے، خواہش نفس کا راستہ، نعوذ باللہ، اس کے بالکل ضد میں ہے. ہدایت کے راستے میں آپ کو علم کا نور آ جائے گا، دلائل ہیں، براہین ہیں، نصوص ہیں، اور ان نصوص کی صحیح سمجھ سلف کے اقوال ملیں گے آپ کو. اس کے ضد میں جو راستہ ہے وہ ہوا کا راستہ ہے، خواہش پرستوں کا راستہ ہے، جو صرف اپنی چاہت کی ظلمت اور تاریکوں میں ڈوبے رہتے ہیں. ان کے نزدیک دین وہ ہے جو جیسے انہوں نے سمجھا ہے، جو ان کو پسند ہے وہی دین ہے، نعوذ باللہ، رسائل اللہ تعالیٰ تک کر دیے. اس لیے دیکھیں لوگوں نے اسماء و صفات کا انکار کرنا سے معاملہ تقدیر کی حد تک، جبر کی حد تک نہیں ہے، نعوذ باللہ، ان کی رسائل اللہ تعالیٰ کی ذات تک جا کے پہنچی ہے اسماء و صفات کا انکار. پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ پر یہ فرض ہے اور یہ فرض نہیں ہے، اللہ نے اللہ تعالیٰ کو یوں کرنا تھا، یہاں پہ یوں نہیں کرنا تھا، نعوذ باللہ. معتزلہ کہتے اللہ پر، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ نافرمان کو سزا دے، نعوذ باللہ. اس لیے وہ شفاعت کے بھی ممکن ہے، شفاعت کو نہیں مانتے. کتنے نصوص قرآن مجید میں شفاعت ہے، کتنے احادیث میں، صحیحین کی احادیث بھی ہے، متفق علیہ احادیث میں، سب کا انکار کس لیے کیا ہے؟ اگر یہ خواہش نفس نہیں تو خواہش نفس ہوتی کیا ہے؟ سبحان اللہ. الغرض تو شبہ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہذہ ظنون الناس وہی کثیرۃ، یہ لوگوں کی بدگمانی ہے، یہ بہت زیادہ ہیں. چند مثالیں یہاں پہ بیان کی ہیں، یعنی جو بھی ناحق اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ پر بدگمانی رکھتے کسی بھی طریقے سے، یہ سب اس میں، اس آیت کریمہ میں شامل، ان آیات میں شامل ہیں. ولہذا قال اللہ عز وجل فی المنافقین، فی المنافقین، اللہ تعالیٰ منافقین کے تعلق سے فرمایا ہے وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظن باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. شیخ صفرت یہ جو قصہ و ھذا فی قصۃ احد، جنگ احد کے قصے میں لما وقعت وجرى للمسلمين ما جرى من الهزيمه والجراح وقتل 70، جو کچھ ہو مسلمانوں کے ساتھ، ان کو شکست بھی ہوئی یعنی شروع میں، جنگ کے شروع میں، اور جو زخم لگے اور تکلیفیں ہوئی ہیں، اور 70 صحابہ کو قتل، شہید بھی کیا گیا. نجم النفاق وتكلم المنافقون، اس وقت منافقین ابھرے اور انہوں نے اپنی باتیں کرنا شروع کر دی. بما تکلم به وظن بالله غیر الحق، انہوں نے بدگمانی شروع کی باتیں اللہ تعالیٰ حق میں کرنا شروع کی. وقالوا، یہ کہا هل لنا من الامر من شيء، کہ ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کسی معاملے میں، اي هل لنا تصرف في شيء، کہ ہمارا بھی کوئی تصرف یا اختیار ہے کسی چیز میں. ويقولون، اور یہ کہتے ہیں لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا، اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہو تو ہم یہاں پہ نہ قتل کیے جاتے، تو ہمارا اختیار تو ہے نہیں کسی چیز میں. نعوذ باللہ، کہتے ہیں اللہ نے ظلم کیا ہے، اگر اہل ایمان سچے ہوتے ہیں تو کیوں قتل ہوتا ہے ان کا، نعوذ باللہ. اے اننا مجبورون، یعنی ہم مجبور ہیں، ہمارا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں، ہمیں یہاں پہ لایا گیا ہے قتل کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے، زخمی کرنے کے لیے، تکلیف اٹھانے کے لیے، مصیبتیں جھیلنے کے لیے. وليس لنا امر، ہمارا کوئی اختیار نہیں. ولكن قاد محمد الى هذا الامر، ہم تو صرف یہی جانتے ہیں محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف یہاں تک لے کے آیا ہے، حتی وقع موقع، یہاں تک ہم یہ تکلیفیں پہنچی ہیں، تم تو ہے بس ہم تو مجبور ہیں، یعنی نعوذ باللہ ہم پر ظلم کیا گیا ہے ایک قسم سے، نعوذ باللہ. وهذا كله من جهلهم وضلالهم. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کی سارے باتیں جو ہیں یہ ان کی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے ہیں. ومن قلة بصيرتهم وعمى قلوبهم، ان کی قلت بصیرت اور دل کے اندھے پن کی وجہ سے ہے، یعنی آنکھوں کے اندھے نہیں بصیرت کے اندھے ہیں، عقل ہے لیکن دل نہیں ہے، دل کے بھی اندھے ہیں، بصیرت کے بھی اندھے، کچھ نظر حق نظر نہیں آتا ان لوگوں کو. ولہ ظن باللہ ظن سو، اس لیے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کر بیٹھے ہیں. وظن ان موقع علمکم لحکمت بالغہ، اور یہ بھی انہوں نے یہ گمان رکھا ہے کہ جو کچھ واقع ہوا ہے جنگ احد میں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے نہیں ہوا ہے. وظن ان اللہ لا ينصر رسله، اور یہ بھی بدگمانی رکھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے رسولوں کو کامیابی عطا نہیں فرمائیں گے، نصرت نہیں فرمائیں گے. وانه سيضمحل امر هذا النبي، اور اس نبی کا جو معاملہ ہے وہ تمام ہو کر رہے گا، یعنی خاتم ہو کر رہے گا نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے نبی کو نصرت کرنی نہیں ہے، نصرت کرنی ہوتا تو 70 صحابہ کیسے شہید ہوتے، کس طرح سے ان کو مسلح کیا گیا، آنکھیں نکالی گئیں، ناک کاٹ دیے گئے، پیٹ چاک کر دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، اور ان کو یعنی قتل کرنے کے بعد بھی شدید تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں. اگر یہ واقعی حق پہ ہوتے نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ نبی کو نصرت کرنی ہوتی تو یہ پھر یہ سب کیوں ہوا، کوئی حکمت نہیں ہے، ظلم ہے، جبر ہے، نعوذ باللہ، یا تقدیر کا انکار ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. شخص فرماتے ہیں وانما وقع لم یکن لمجرد المشیئۃ، جو کچھ ہوا صرف اللہ کی مشیت، جو اللہ چاہا وہی ہوا ہے. نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجبور تھے، صحابہ بھی مجبور تھے، ہم بھی مجبور تھے، ہم کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں تھے. شخص فرماتے ہیں فصار ظنهم هذا اجماع بین سوء الظن باللہ من جهة، کیونکہ یہ بدگمانی تھی دو چیزوں کو جمع کر دیا ہے، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی اس اعتبار سے، من جهة انه لا ينصر رسله ولا اولیاءه، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے رسولوں کو یا اپنے اولیاء کو کبھی کامیاب نہیں کریں گے، نصرت نہیں فرمائیں گے اپنے دشمنوں پر. ومن جهة انه لم تقع هذه عن حکمة بل مجرد المشیئة، دوسری طرف سے یہ بدگمانی بھی تھی کہ جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے نہیں بلکہ محض مشیت سے، اور سب مجبور تھے، کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں تھے. وَهَذَا كُلَّهُ بَاطِلٌ، وَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ، یہ سر کے سب باتیں جو ہے سب باطل ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَلِهَذَا بَيَّنَ سُبْحَانُ فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ حِكْمَهُ وَإِسْرَارَهُ فِي مَا يَقْضِيهِ وَيَفْعَلُهُ وَيُشَرِّعُهُ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم القرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے حکمتیں، بہت سارے راز ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، وَيَفْعَلُهُ، وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وَيُشَرِّعُهُ، جو بھی شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی، سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، خلق میں بھی حکمت ہے، تدبیر میں بھی حکمت ہے، تقدیر میں بھی حکمت ہے، اور تشریع شریعت میں بھی حکمت ہے، اللہ کی حکمت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. وَأَنَّهُ يَبْتَلِي عِبَادَهُ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو اچھے حالات اور برے حالات میں، کشادگی حالات میں اور تنگی کے حالات، اور شدت اور رخا، تنگ کی حالات میں اور کشادگی کے حالات میں. وجہ کیا ہے؟ یمحی الصما فی قلوب المؤمنین، تاکہ جو مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اسے ہزما کے دیکھے، تمحیص ہے. ویمحق الکافرین، مومنوں کا ایمان ثابت رہ جاتا ہے اور کافروں کے کفر کی وجہ سے کافر تباہ ہو جاتے ہیں. ویمحق الکافرین ویتوب المؤمن الیہ واستغفروه، وہ جو مومن ہیں وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں پر یعنی جو بھی ان سے کوتاہیں ہوتے ہیں اسے توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں. وَأَعِدُّ لِلْقَائِمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْقِيَامُ بِحَقِّهِ، اور تیاری ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، موت کی تیاری میں رہتے ہیں ہمیشہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے ہیں ان احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ فرق ہے. تکلیفیں کیوں ہیں؟ انسان مجبور ہے اس لیے، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے اس لیے، نعوذ باللہ، نہیں، آزمائش ہے تاکہ پتہ چلے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون اہل ایمان میں سے ہے، کون اہل نفاق میں سے، اہل کفر میں سے ہے، کون موحد ہے، کون شرک کرنے والا ہے، کون متبع سنت ہے، کون بدعتی ہے، کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے. دعوے تو بہت ہیں، اور دوسری بات ان آزمائشوں میں کیا ہوتا ہے، مومن کا ایمان ثابت ہوتا ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے، وہ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، وہ فرمانبرداری میں مضبوطی حاصل کرتا رہتا ہے. اسے پتہ ہے کہ مرنا ہے, اسے پتہ کہ دنیا سے چلے جانا ہے, تو ہمیشہ تیاری میں رہتا ہے. آزمائشیں انسان کو, جیسے کہا تھا کہ یہ فتنے اور آزمائشیں جو ہیں, یہ لفظ کہاں سے لیا گیا ہے؟ سونے کی, جب سونا خالص اگر چاہیے تو کیسے ملتا ہے خالص سونا؟ ان پتھروں کو کیا کیا جاتا ہے؟ آگ پر پگھلایا جاتا ہے. یہ جتنا زیادہ پگھلتا جائے گا اتنی خالص سونا نکلتا جائے گا. سبحان اللہ, اللہ نے انسانوں کو ایسے آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. آزمائشیں ہوتی ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں, سب قدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اہل ایمان کے لیے. اور جو اہل زیغ ہوتے ہیں ان کے پونچھوں سے ڈگمگا جاتے ہیں اور کہیں کے نہیں رہتے. اہل نفاق, اہل کفر, اہل فتن, اہل بدعت, یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے معاملہ جو ہے سب کے سامنے کھل کے رہ جاتا ہے. اور اہل ایمان جو ہیں مزید ثابت قدمی ہوتی ہے اور مزید ان کے ایمان میں, ان کے عمل میں, ان کے تقوی میں سب میں مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. یعنی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کی خاص جگہ جنت میں مقرر فرما دیتا ہے. یہ بندہ اپنے اعمال سے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا, اپنے اعمال میں کمزور ہے. اب وہ جگہ تک پہنچنا ہے, کیسے پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ آزمائے گا, ان آزمائشوں سے گزر گزر کے صبر کرتا رہے گا. صبر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آہستہ آہستہ مضبوطی ایمان میں ہوتی ہے, پھر جہاں پر کوتا ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ درجے بلند ہوتے ہیں اور وہ جگہ مل کر ہی رہتی جو اللہ تعالیٰ مقرر فرمائے اپنے پیارے بندوں کے, اپنے پیاروں کے لیے, اور اپنی اولیاء کے لیے, اپنے پیارے بندوں کے لیے. تو آزمائشوں میں جتنی بھی تکلیفیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اہل ایمان کے لیے ہمیشہ اس میں خوشخبری ہوتی ہے اور کامیابی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. پھر شیخ صاحب شبِ ماض رحمہ اللہ فرماتے ہیں, كما قال تعالیٰ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اولما اصابتكم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جنگ احد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اولما اصابتكم مصیبۃ, کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی ہے, قد اصبتم مثلیہا, تم اس سے پہلے بھی اس سے ڈبل یعنی تمہیں ملا ہے, قلتم ان ھذا, تم لوگوں نے کہا کہ کہاں سے ہے, کیوں ہوا؟ قل ھو من عند انفسکم, تمہاری وجہ سے, یعنی جو تم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہوا کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا, چھوٹی سی غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے الرما جو تیر انداز تھے خاص جگہ پر متعین کر دیا, کہ آپ نے یہاں پر ٹھہرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اگر ہم جنگ جیت بھی جائیں تب بھی نہیں ہلنا, اگر ہم جنگ ہار بھی یہاں سے تم لوگوں نے ہلنا نہیں ہے. یہاں تک اگر پرندے بھی آ کے ہمیں نوچیں جا کے, تب یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اسٹک جیسے کہتے ہیں نا, آرڈر تھے یا انسٹرکشنز تھی کہ اس پہ قائم رہنا ہے, کیونکہ جنگ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچتے تھے میدان جنگ میں اور پورا جائزہ لیتے تھے اور پھر جا کے جنگ کرتے تھے. یہ ہوتا ہے حق التوکل, یقین ثم توکل. یہ نہیں کہ ہم بس اللہ تعالیٰ پر ایمان بھروسہ ہے اور کود پڑو میدان میں, ایسا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ, جنگ کے ابتدائی مرحلے میں دیکھا جو 50 صحابہ تیر انداز تھے کہ مشرکین بھاگ رہے ہیں اور فتح ہو گئی ہے, تو ہم اتر آتے ہیں. آپس میں ایک دو نے بات کی, انہوں نے کہا بھائی جنگ تو ختم ہو گئی. جو ان کا لیڈر تھا اس سب کو منع کیا کہ غلطی نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کچھ بھی ہو جائے جگہ نہیں چھوڑنی. تو ایک گیا, دوسرا گیا, سب چل گئے سوائے ایک کے, وہ اکیلا رہا وہاں پہ, چلے گئے. سبحان اللہ. اور پورے جنگ کا معاملہ جو الٹا ہو گیا. سبحان اللہ. آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل ھو من عند انفسکم, یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابک یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. اور جس دن تمہیں یہ معاملہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم سے ہوا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ مومن کون ہے اور کون اہل نفاق والے ہیں, منافقین جو ہیں. اہل ایمان کو ثابت قدمی ہوئی اس جنگ کے موقع پر, بھی دیکھیں جنگ احد میں اینڈ رزلٹ کیا نکلا. مشرکین کے لشکر جو ہے جنگ احد میں, جو مکہ سے نکلا تھا مدینہ کی طرف,
وہ کیا چاہتا تھا، مقصد کیا تھا؟ نمبر ایک، نبی کے سر قتل کرنا ہے، اور صحابہ جو بڑے صحابہ ان کو قتل کرنا ہے، اور مدینہ پر قابض ہونا ہے تاکہ دوبارہ ایسے کوئی کام نہ کر سکے، کسی کو ضرورت نہ ہو. جنگ احد میں 70 صحابی شہید ہوئے، ان کو مسلح بھی کیا گیا اور 70 کو زخمی بھی کیا گیا. ٹھیک ہے، کیا مقصد پورا ہوا؟ اس کے بعد چلے گئے، راستے میں جاتے ان کو یاد آ گیا، ارے کیا ہو گیا، کچھ کیا نہیں ہم نے، جنگ بدر کا بدلہ لینا تھا اور صرف قتل کر کے آ گئے. اصل ہمارا مقصد قتل کرنا نہیں تھا، مقصد ہمارا کچھ اور تھا، چلیں واپس چلتے ہیں. سبحان اللہ، آپ مشورہ کر رہے تھے واپس چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شدید آزمائش، سب سے پیارے چاچا حمزہ رضی اللہ عنہ مسلح کیا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، پھر مسلح بھی کیا گیا، یعنی آنکھیں نکال دی گئی، ناک کاٹ دیا گیا، پیٹ چاک کر دیا گیا. انسان اپنے پیارے کو مرا ہوا ویسے دیکھے تو دل دہل جاتا ہے. اب اتنی بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف، سبحان اللہ، اور صرف ایک ہی نہیں، 70 صحابی جتنے بھی تھے سب کے ساتھ تقریباً ایسے کیا گیا، یا اکثریت کے ساتھ، سبحان اللہ. اور باقی جو زخمی صحابہ تھے وہ شدید زخمی تھے، 70 تقریباً. اب الگ حکم آ گیا ہے، اب اگلی جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے، کیونکہ کافر گزر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ مشرکین جو ہیں وہ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ واپس حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر ایک جملہ کہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے، کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بس یہ جملہ بھی مدینہ میں کہا، راستے میں وہ تیاری کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے کہ واپس جا کے ابھی خاتمہ کرتے ہیں. یہ جملہ پڑھنا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان کے دل میں ایسا ڈر پیدا ہوا کہ غلطی نہ کرے کبھی، اب جاؤ گے تو پھر تمہاری کوئی خیر نہیں ہے، بس یہ تھوڑی سی عزت بچا کے بھاگے یہاں سے نکل جاؤ، مقصد تمہارے بعد میں پورے ہوں گے، ابھی تم یہ قتل نہیں کر سکتے، ابھی تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو. اور واقعی سبحان اللہ، اس جملے کو دیکھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اپنے اپنے سارے معاملات رب کے سپرد کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے. وہ جتنی بھی مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. پتہ ہے جملہ کتنا عظیم جملہ ہے، عام لفظوں میں کہ میں نے معاملہ کو دنیا سے اٹھا کر آسمان کی طرف بھیج دیا ہے، دنیا والے سمجھے نہ سمجھے، اب آسمان والا فیصلہ کرے گا. یہ لوگوں کے دل ہیں، ہمارے دل اللہ کے دوگنے کے بیچ میں جب چاہے پھیر دیں. سبحان اللہ، اکثر مشرکین کو جب شکست ہوتی ہے نا، یہ اس حقیقت پر ذرا غور کریں، وہ صرف مسلمانوں کے اسلحے کی طاقت سے نہیں ہوتی، نہ بازوں کی طاقت سے ہوتی ہے، تو پھر کس چیز سے ہوتی ہے؟ مومن کے ایمان کی طاقت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے مشرکین، کفار یا دشمنوں میں ایک چیز لازمی ہو جس کی وجہ سے شکست لازمی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، دلوں میں رعب، دلوں میں رعب، دلوں میں تبدیلی آتی ہے. سبحان اللہ، جنگ بدر میں دیکھیں، جنگ احد میں دیکھیں، سورۃ الحشر کی ابتدائی آیات میں دیکھیں، جب بن نظیر کا معاملہ تھا یہودیوں کا، دل میں اتنا رعب ڈال دیا کہ اپنے گھر ہاتھوں سے توڑنا شروع ہو گیا. دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، رعب ہو جاتا ہے، اور کامیابی مل جاتی ہے اہل ایمان کو. سبحان اللہ، پھر ایسا فرمایا شیخ باز رحمہ اللہ، فلو سبحان حکمت بالغۃ، تو اللہ کی حکمت بالغہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کوئی حکمت نہیں ہے، بدگمانی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اصل بات ہے کہ بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، حکمت بالغ ہے. پھر ابتلاء ہؤلاء وہؤلاء، ان سب کو ازمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. فالمؤمنون یبتلون لیتمحصوا ایمانہم ولتغفر سیئاتہم، مؤمنوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور ان کی گناہوں کی مغفرت ہو. ولعدوا للقاء ربهم، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی موت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. والکفار یمحقون, کافروں کا خاتمہ ہوتا ہے. منافقون یفضحون, اور جو منافقین ہیں ان کو بے پردہ کیا جاتا ہے. ویظہر خزیہم وباطلہم, اور ان کے جو رسوائی ہے جو باطل ہے وہ ظاہر ہو کے رہتا ہے. ولیکن منافقین فسدت قلوبہم وساء ظن باللہ, لیکن جو منافقین ہیں ان کے دل فاسد ہو چکے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کی ہے. ولہذا نصر اللہ المؤمنین کما وعدہم, اس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصرت فرمائی ہے جیسے اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کئی ایسے ارشادات ہیں جن میں سے بعض کا ذکر شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت کو, اللہ تعالیٰ وہاں نصرت فرما گیا, تم دین کو نصرت کرنے والے بن جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا, تمہاری نصرت فرمائے گا. دوسرے آیت میں وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, بے شک اللہ تعالیٰ ضرور اس کی نصرت فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ دین کی نصرت کرتا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے. اور تیسری آیت میں الذين مكرهم في الارض الى اخر الايه, ان سب آیات میں شیخ صاحب فرماتے وهذا الوعد لا يقدح فيما يقع من هزيمه احيانا, اور یہ جو وعدہ ہے اس میں کوئی قدح نہیں ہے کہ بعض اوقات کوئی شکست بھی ہو جائے اہل ایمان کو, کیونکہ بعض اوقات اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. اہل ایمان امام مضبوط ہوتے ہیں, اللہ کے حکم بچ کو بجلاتے ہیں, دین کو نصرت بھی کرتے ہیں, تب بھی کبھی نصرت میں تاخیر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس میں ان آیات میں کوئی قدح نہیں, یہ اللہ کی حکمت ہے سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ یہ اتخذہم شہداء, پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندوں میں سے شہداء کو لے لے. اگر ہمیشہ کم مومنوں کی ہو تو پھر شہداء درجہ کو کون پائے گا؟ شہادت کا درجہ کس کو ملے گا, کون پائے گا؟ اس کو تو کچھ کسی نے پانا ہے نا, تو شہداء کا درجہ پانے کے لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے. والحکمت بالغۃ, والحکمت بالغۃ اخرى تقدم بعضها, یہ والحکمت بالغۃ اخرى اور بعض اور حکمتوں کے لیے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. الغرض بعض اوقات دیکھیں, لیکن اصل بات ہے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے. ایک تو جنگ میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے, اس لیے ہرقل کا قصے میں جب ابو سفیان سے پوچھا تھا تو تمہارے جنگ میں کیا نتیجہ نکلتا ہے, کیا جواب دیتے, سجال, یعنی بعض اوقات ہم بعض کو وہ جیت جائے بعض کو ہم جیت جاتے ہیں, یہ طریقہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات اہل ایمان کبھی شکست وقتی طور پہ ہو جاتی ہے, لیکن آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کامیابی, ہمیشہ یاد رکھیں. اسے دیکھ لیں انبیاء علیہ السلام کے قصے, کوئی قصہ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی نبی واللہ کامیاب ناکام نہیں ہوا, ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں. جتنے بھی قصے آپ دیکھ لیں, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھیں, فرعون کا لشکر اس کی طاقت دیکھیں, ابن اسرائیل نے یعنی اتنے کمزور تھے اگر سے تعداد بہت زیادہ تھے, اللہ کا حکم یہ نہیں تھا کہ تمہیں آ کے جنگ کرنی ہے, حکم کیا تھا کہ بن اسرائیل کو فرعون کے شر سے بچانا ہے, وہاں سے نکلنا ہے بس. فرعون کی طاقت, اس کا لشکر اس کے کام آیا؟ کوئی کام نہیں آیا. تس آیات بینات, نو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ایک کے بعد دوسرا, تب بھی نہیں مانے یہ, سبحان اللہ. نمرود کی طاقت کو دیکھیں, قوم ثمود, قوم عاد وغیرہ وغیرہ, نتیجہ کیا ہے؟ وقتی طور پر مارنا, پیٹنا, تہمتیں لگانا, سب موجود تھا. دیکھنے میں یہ سمجھتا تھا کہ بس یہ اگر نبی ہوتا تو کامیاب ہوتا, یہ تو روزانہ کبھی مار ہے, کبھی پیٹ ہے, کبھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی نظر میں, ظاہرا نعوذ باللہ, حقیقت میں تو نہیں, کامیابی ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہے, مومن کبھی جنگ ہار نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ وعدہ سچا ہے, تو اللہ دین نصرت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے گا. آخر نتیجہ ہمیشہ اہل ایمان کے لیے ہوتا ہے, بیچ میں کبھی ایک تو جنگ میں کبھی شکست بھی ہو سکتی ہے, سبحان اللہ. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ النَّاسَ لَوْ نُصِرُوا دَائِمًا, اگر لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے رہیں, لَمْ يُصِبْهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْخَلَلِ, اور کوئی بھی خلل ان کو نہ پہنچے, لربما ابتلوا بالعجب والكبرياء. ایک یہ بھی ہے، اگر ہمیشہ کامیابی ہوتی رہتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس غصے میں شکار ہو جائیں اور تکبر کا راستہ اختیار کر لیں اور اپنے نفس کو پریز کرنے کا راستہ اختیار کر لیں. وعدم الخضوع للہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائیں اور انکساری سے وہ رہ جائیں. وعدم الاعتراف بتقصیر و نقصہم، اور اپنے نقص و تقصیر کے اعتراف سے بھی وہ دوری اختیار کر لیں، اعتراف نہ کریں. وربما ظنوا ان هذا بحیلتهم وقوتهم واعمالهم، اور یہ بھی ممکن یہ گمان رکھیں اگر ہمیشہ ان کو کامیابی ملتی رہے دشمنوں پر، کہ وہ سمجھے کہ ہمارے حیلے سے ہوئے یا ہمارے طاقت ہمارے عمل سے ہوا ہے. فاذا ابتلاهم بشيء من هذه الاشياء انكسرت نفوسهم ورجعوا الى الله. اگر اللہ تعالیٰ ایسی آزمائے بعض اوقات اہل ایمان کو تو ان کی نفس ٹوٹ جاتی ہے اور وہ الگ طرف ہمیشہ واپس پلٹتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. شیخ صفر والواجب على المسلم، مسلم پر یہ واجب ہے، يفتش نفسه ويحاسبها، کہ اپنے نفس کو دیکھتا رہے اور جائزہ لیتا اپنے نفس کا اور محاسبہ کرتا رہے. لعله يسلم من هذا البلاء، کہ ممکن ہے کہ وہ اس مصیبت سے وہ بچ جائے. ولهذا من فتش نفسه وجدها عندها عيوبا، اس میں نفس کا جائزہ لیتا ہے، تو گربان میں جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی وہ نفس کا جائزہ لیتا رہتا ہے تو بہت سارے عیب اپنے اندر پاتا ہے. وجد عند اعتراض على القدر وعجبا بنفسه وبعماله الا من عصمه الله. تو عام انسان جو ہمیشہ جو ہے اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اگر اپنے نفس کو تھوڑا سا نفس کا جائزہ لے اور دیکھے تو بہت سارے عیب اسے نظر آئیں گے اپنے اندر، اور تقدیر پر اعتراض بھی نظر آئے گا، اور اپنے نفس میں عجب جو ہے تکبر بھی اسے نظر آئے گا، اور اپنے اعمال سے بھی. الا من عصمه الله، مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ تو بچ سکتے ہیں، لیکن عمومی بات یہ ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ ان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وعلی المؤمن ان یؤمن بقضاء اللہ وقدره، مومن پر یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھے. وان له حکمت عظیمۃ، اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمتیں ہیں، فیما یصرفہ، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے کائنات کی سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر حکمت کی بنیاد پر ہے. وان له قدر سابق، اللہ تعالیٰ کی سابق تقدیر جو ہے محفوظ میں، جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے اس کے مطابق. وان من حکمہ واسبابہ العظیمہ، اور حکمتوں میں سے اور عظیم اسباب میں سے یہ ہے، تہیئة عباد المؤمنین لما هو افضل، ہمیشہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ وہ راستہ آسان کر دیتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، ورفع درجاتهم، اور درجے بلند ہوتے ہیں. وليرجعوا الیہ سبحانہ وتعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ پلٹتے رہیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.